السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ اب پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دوپہر کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے اس شو میں آپ مختلف رپورٹیں سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان،
ایران کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش، باہمی مسائل کا حل دو طرفہ بات چیت ہی سے ممکن ہے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد میں شمولیت پر حکومت نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا، حزب مخالف کی طرف سے حکومت پر شدید تنقید۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے مختلف ذرائع ابلاغ کے مطابق دہشت گرد گروپ ایسے دھماکہ خیز آلات کے تجربات کرتے آ رہے ہیں جو لیپ ٹاپ میں اس طرح سے چھپائے جا سکیں کہ وہ ہوائی اڈوں پر معمول کی سیکیورٹی جانچ کی پکڑ میں نہ آ سکیں۔ اور شمالی شام میں ایک عام آئل فیلڈ کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کے بعد امریکہ کی پشت پناہی والی افواج اور امریکی فوج کو علاقے میں 5 فضائی تنصیبات تک رسائی مل گئی ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل میں مدد کے لیے ثالث بننے پر تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان کے لیے ایران کے سفیر نے ایک خبر سا ادارے سے گفتگو میں کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں سنیے۔
ایران نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ کشمیر کے مسئلے پر اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اسلام آباد میں تعینات ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی سے ایک انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی تنازع یا کشیدگی سے نہ صرف دونوں ملکوں کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی بلکہ خطے کے دوسرے ملکوں کی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان کے بقول باہمی تنازعات اور کشیدگی کے مضمرات نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے ہوں گے بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ کشمیر شروع ہی سے دونوں ہمسایہ جوہری ملکوں کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ بھارت پورے علاقے پر اپنے حق ملکیت کا دعوے دار ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق یہاں کے عوام کے پاس ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ کسی ملک نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہو۔
دیکھیں، ایران نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، لیکن میڈیشن کے اور بھی آفرز آئی ہیں، لیکن میڈیشن اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ میڈیشن کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دو طرفہ بنیادوں پر بائی لیٹرل پہ حل کرنا ہے، بائی لیٹرل پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، میڈیشن کے وہ حق میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی ہے سٹیٹس کو مینٹین کرنا کشمیر میں، لہٰذا یہ آفر ویلڈ نہیں ہو سکے گی کیونکہ انڈیا نہیں مانتا، پاکستان تو ہر وقت تیار رہا ہے میڈیشن۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تنازعات نہایت پیچیدہ ہیں، اور ان کے بقول پاکستان اور بھارت کے درمیان اس بات پر ابھی اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی تیسرا فریق ان کے مابین ثالثی کر سکے۔ نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر سوارن سنگھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر سب سے اہم مدعا ہے، پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ ہندوستان اکثر کہتا ہے کہ آتنکواد جو دہشت گردی ہے وہ پہلے مدعا ہے، تو اس پہ سمجھ ابھی نہیں بنی ہے کہ کس مدعے کو پہلے لیا جائے۔ اور یہ سوچ کے کہ بھارت اور پاکستان آپس میں اپنے مدعے نہیں سلجھا پا رہے تو تیسرا انٹروینشن کرنے سے یا میڈیٹ کرنے سے وہ مدعے سلجھ جائیں گے، مجھے لگتا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تیسرے اس میں پرسنے سے شاید مدعا اور الجھ بھی سکتا ہے۔
واضح ہے کہ گزشتہ ایک سال سے پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات نہایت کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ اور دیگر کئی ملک پاکستان اور بھارت پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ دو طرفہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی دوسری سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم ہونے والے اتحاد میں پاکستان کی شرکت کے فیصلے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما عارف الوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والی شرائط پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی زیر قیادت مسلم ممالک کے فوجی اتحاد میں پاکستان کی شمولیت کے معاملے پر وہ پارلیمان میں حکومت سے جواب طلب کرے گی، کیونکہ اس کے بقول خطے کے حالات کے تناظر میں اتحاد میں شرکت پاکستان کے لیے منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے۔ دسمبر 2015 میں سعودی عرب نے 34 سے زائد اسلامی ملکوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد دہشت گردی اور خاص طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے نمٹنا بتایا گیا۔ اس اتحاد میں سعودی عرب کا حریف ملک ایران اور بعض دیگر شیعہ ریاستیں شامل نہیں تھیں۔ حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اس اتحاد میں شامل فورسز کی قیادت کے لیے سعودی حکومت نے پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف کی خدمات حاصل کرنے کی باضابطہ درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ رواں ہفتے ہی پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ ہے، اور چونکہ یہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس سے مشرق وسطی سے متعلق غیر جانبدار رہنے کی پاکستان کی پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف الوی کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے فیصلوں میں پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لے رہی، جو کہ کسی طور بھی جمہوری ملک میں مناسب رویہ نہیں ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں سعودی الائنس ہے کیا، کوئی چیز نہ کوئی ڈسکشن کہیں کسی لیول پر ہوا ہے، نہ ان کی ٹرمز آف ریفرنس کا پتہ ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دہشت گردی کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف فوجوں کی ضرورت کیسے پڑ رہی ہے، کس انداز سے پڑھ رہی ہے، کوئی پلاننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن، یا پلاننگ بعد میں ہوگی۔
تاہم حکومتی جماعت کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد کو مدنظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اور پارلیمان سے صرف نظر کرنے کا تاثر درست نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں عبد المنان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے آلریڈی بیان دے دیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ڈسکس دس میٹر ان دا پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ میں جائے گا تو دیر از نو پرابلم ان دا پارلیمنٹ، لیکن دیکھے نا جی 30 ممبروں کے ساتھ آؤٹ آف 342 کے اس میں 30 ممبروں کے ساتھ کہنا پارلیمنٹ میں اس بات کو نہیں لیا، یہ مفاد میں ہے بھائی، دیکھیں نا۔ اور ہم نے اس پہ ایران کو بھی آن بورڈ لیا، ایرانین پریزیڈنٹ ان کو کانفرنس میں آئے تھے، ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے، تمام ممالک کی ریزرویشن دور کی ہیں، لیکن ان کو تو پتا نہیں نا، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی بینیفٹ آف دا کنٹری۔
پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت نے یوہان آباد کے خود کش بم دھماکوں کے مقدمے سے سرکاری پروسیکیوٹر کو الگ کر کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ یہ کارروائی میڈیا میں یہ خبریں آنے کے بعد کی گئی ہے کہ پروسیکیوٹر نے مبینہ طور پر مقدمے میں شامل 42 مسیحیوں سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ان کی رہائی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
لاہور کی نواحی مسیحی بستی یوہان آباد کے دو افراد کو زندہ جلانے کے مسیحی ملزموں کو جس سرکاری وکیل نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ اگر اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں تو ان کو رہائی مل سکتی ہے، اس سرکاری وکیل کا پنجاب حکومت نے تبادلہ کر کے اس کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کے طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
دس از ویری بیڈ، یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ فورس کنورشن، اور اس کے پاس کیا حق ہے کہ کس طرح کا مبلغ بنا پھرے، اور لوگوں کو جو پہلے ایک مقدمے کو فیس کر رہے ہیں اور اس مقدمے میں ان کے خلاف ایک ٹرائل چل رہا ہے، اور یہ ان کو یہ ترغیب دے کہ آپ اپنا ریلیجن چینج کر لیں تو آپ کو ایکویٹل مل جائے گا، اس سے ورسٹ فارم آف بلیک میلنگ، اسے گندی اپروچ آج تک ہم نے دیکھی نہیں۔ سیکنڈلی ایک انکوائری، اس پہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔
رانا تنویر ایکسپریس ٹریبیون کے لاہور میں چیف رپورٹر ہیں، اور انہی کے ذریعے یہ بات منظر عام پر آئی کہ مسیحیوں کو ایسی پیشکش کی گئی تھی۔ رانا تنویر نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
پروسیکیوٹر کہتے ہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، پھر پروسیکیوٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو پھر وہی ہے جو میں نے کہا ہوا ہے۔
رانا تنویر نے بتایا کہ مسیحی ملزمان، ان کے عزیز رشتے دار اور ان کے وکلاء تک خوف کی وجہ سے اس بارے میں کچھ بتانے سے گریز کرتے رہے، تاہم انہوں نے کوشش کر کے اس امر کی تصدیق کر لی کہ یہ پیشکش ہوئی تھی۔ مسیحی ملزموں کو اسلام لانے کی پیشکش پر رہائی کا معاملہ منظر عام پر آیا تو مسیحی برادری نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ مسیحی برادری کے سرکردہ رہنما ریورنڈ شاہد معراج نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس حوالے سے کمیونٹی میں غم اور غصہ بھی ہے، غم ہے، دیکھیے ہمارا اپنا ملک ہے، اس میں جو قانون کے تقاضے ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے، نہ کہ ہم مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو سزا یا رہائی کا سلسلہ کرنا شروع کریں۔
یوحنا آباد کے 42 مسیحی ملزموں پر قائم مقدمے کی اگلی پیشی اس ماہ کی 4 تاریخ کو ہے، جس میں اب نئے سرکاری وکیل پیش ہوں گے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے ایک مفرور وطن مخالف انتہا پسند لیڈر نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں توہین مذہب اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو پکڑیں اور انہیں ختم کر دیں۔ عسکریت پسند تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ فضل اللہ خراسانی نے وائس آف امریکہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے جس میں یہ دھمکی دی گئی، لیکن توہین رسالت کے مرتکب مبینہ افراد کی شناخت نہیں کی گئی۔ عسکریت پسند لیڈر اس ویڈیو میں نقاب پوش سیکورٹی محافظوں اور کمانڈروں کے جلوہ میں پشتو زبان میں بات کر رہا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں بھی دکھایا گیا ہے۔ 2 سال پہلے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پشاور کے ایک پبلک اسکول کے ٹیچر الطاف حسین نے کہا کہ بہتر تعلیم کے ذریعے دہشت گردی کی افریت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ الطاف حسین اس صفاکانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جس میں بچوں سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے تک زیر علاج رہنے کے بعد تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے والے الطاف حسین کی زندگی کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں، بتاتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں ہونے والا دہشت گرد حملہ ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں 120 سے زائد طلبہ سمیت 150 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ 43 سالہ الطاف حسین بھی اس واقعے سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہے، جو اس اسکول کے تدریسی شعبے سے وابستہ ہے اور حملے کے روز اپنی 7 سالہ بیٹی خولا کو اسی اسکول میں داخل کروانے کے لیے لائے تھے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے خولا تو زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن الطاف حسین شدید زخمی ہوئے اور کئی ماہ کے صبر آزما علاج کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوبارہ سے تدریسی سرگرمیاں تو شروع کر دیے، لیکن ان کی صحت مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی اور ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ مزید علاج کے لیے بیرون ملک جائے۔
تکلیف میری زیادہ ہے، لیکن یوز ٹو ہو گیا ہوں، برداشت کرتا ہوں اور کوئی آپشن بھی نظر نہیں آتا۔ اچھے دوست ہیں، اچھے میرے کلیگز ہیں جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں، تو مایوسی نہیں آتی میرے اندر۔ سر اگر میں کھڑا ہو کر جتنا کام بھی کروں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن انسان ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہوں، صرف سیڑھیاں چڑھنے سے یا اترنے سے اس طرح تکلیف ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھنا میرے لیے عذاب ہوتا ہے۔ بہرحال وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔
الطاف حسین کے سینے میں گولیاں لگی تھی، جس سے ان کے پھیپھڑے اور پسلیاں متاثر ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ نہ صرف ذہنی اور جسمانی طور پر ان کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا، بلکہ ان کی معاشی صورتحال کو بھی بری طرح متاثر کرنے کا سبب بنا ہے۔ ان تمام تر مسائل اور پریشانیوں کے باوجود الطاف حسین پرعزم ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کو مزید فروغ دینا ہوگا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ کے مختلف ذرائع ابلاغ نے کہا کہ دہشت گرد گروپیں ایسی دھماکہ خیز آلات کے تجربات کرتے آ رہے ہیں جو لیپ ٹاپ میں اس طرح سے چھپائے جا سکیں کہ وہ ہوائی اڈوں پر معمول کی سیکیورٹی جانچ کی پکڑ میں نہ سکیں۔ سی این این اور سی بی ایس نے جمعے کو خبر دی کہ امریکی انٹیلیجنس حکام نے انہیں بتایا کہ داعش اور القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند برقی آلات میں چھپانے کے لیے ایسے آلات تیار کرنے پر کام کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 8 ملکوں کے 10 ہوائی اڈوں سے مسافروں کو برقی آلات جہاز پر لانے سے ممانعت کے فیصلے میں انٹیلیجنس معلومات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس فیصلے کے بعد برطانیہ نے بھی ایسے ہی انتظامات کا اعلان کیا تھا۔ شمالی شام میں ایک اہم آئل فیلڈ کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کے بعد امریکہ کی پشت پناہی والی افواج اور امریکی افواج کو علاقے میں 5 فضائی تنصیبات تک رسائی مل گئی ہے۔ امریکی عہدیدار اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نیٹ ورک داعش کے خلاف لڑائی میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ فضائی گشتی کمان کے کمانڈر امریکی جنرل کارلٹن ایورہارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے عملے نے داعش کے پیچھے ایس ڈی ایف فوجیوں کو ایئر لفٹ کیا، جس سے انہیں حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی اور ایئر فیلڈ پر قبضہ ہو گیا۔ شام کے مرکزی شہر ہمس سے حزب مخالف کے متعدد جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کا انخلاء کیا گیا ہے. باغیوں کے قبضے والا یہ آخری علاقہ ہے. نجی میڈیا اور شام کے ٹیلی ویژن چینل اخباریہ نے یہ خبر دی ہے. 300 زائد افراد کو 22 بسوں میں شمال کی طرف لے جایا جا چکا ہے. 2 ہفتوں میں یہ تیسرا انخلاء ہے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفارتکار سٹیفن ڈی مسٹورا نے کہا ہے کہ شام کے اندر طویل جنگ کسی متفقہ خاتمے کے لیے کوششوں میں بتدریج پیش رفت ہو رہی ہے. جنیوا سے جہاں شام امن مذاکرات کا 5واں دور مکمل ہو گیا. وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس عراق میں ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی امداد میں اضافے کی اپیل کی ہے تاکہ موصل میں عراقی اور اتحادی فورسز کی داعش کے خلاف لڑائی سے بھاگنے والے عام شہریوں کی مدد کی جا سکے. انہوں نے کہا
دی عراقی پیپل آف موصول نیڈ دی سولیڈیریٹی آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. دیٹ سولیڈیریٹی کین ناٹ بی ڈینائیڈ.
عراقی عوام موصل کے لوگوں کو بین الاقوامی برادری کی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس یکجہتی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم نے جن فوجیوں کو ارد گرد دیکھا ہے وہ دنیا بھر میں ہر جگہ ہماری سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں. موصل میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کہیں بھی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے مترادف ہے. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے. انہوں نے یہ بات ایسی خبروں کے دوران کہی ہے جن کے مطابق حالیہ ہفتوں میں فضائی حملوں میں سینکڑوں سویلینز ہلاک ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے جن کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں ان کے 10-20 حتیٰ کے 30 عزیز موت کا شکار ہوئے اور بیشتر کی لاشیں مکانوں کے ملبے تلے دبی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں داعش سے عراق واپس لینے کی کاروائیوں میں 3.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ رپورٹ تھی موصل کے بارے میں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے جمعے کے روز عراق میں بتایا تھا کہ موصل میں عام شہری مسلسل فضائی حملوں, بموں, فائرنگ اور لڑائی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بین الاقوامی امدادی کوششیں ماند پڑتی جا رہی ہیں. کردش عراق میں حسن شام کیمپ سے وائس آف امریکہ کی حیدر مردوخ کی رپورٹ مدثرہ منظر پیش کر رہی تھی. اور آئیے اب آپ کو شام کے بارے میں یہ خبر سنواتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے خصوصی سفارتکار سٹیفن ڈی مستورا کہہ رہے ہیں کہ شام کے اندر طویل جنگ کے کسی متفقہ خاتمے کے لیے کوششوں میں بتدریج پیش رفت ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ, اسد حسن.
سٹیفن دی مستورا شام کے اندر خانہ جنگی کے جو اب 7ویں سال میں داخل ہو گئی ہے سیاسی حل کی تلاش کے لیے 3 برسوں سے مصروف عمل ہیں. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ان گھمبیر مشکلات کو کم تر نہیں سمجھتے جو درپیش ہیں یا سامنے کھڑی ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بتدریج پیش رفت ہو رہی ہے کیونکہ تمام فریق اس مرتبہ سنجیدہ اور اہم مذاکرات سے وابستہ ہیں. گروپ نے گورننس, سیاسی عمل کے انتقال, انتخابات اور انسداد دہشت گردی جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا.
That both the government and the opposition demonstrated a new form of maturity and commitment to continue the process.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے پختہ سوچ اور عزم کی نئی جہت کا اظہار کیا ہے اور وہ ایک دوسرے پر جوابی الزامات کے باوجود اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آگے بہت سیریس چیلنجز ہیں اور فوجی پہلو پر انتہائی ہولناک واقعات جنم لے رہے ہیں. ڈی مستورا نے کہا کہ کئی متوازی محاذوں پر مذاکرات چل رہے ہیں اور جب تک چیزوں پر اتفاق نہیں ہو جاتا کچھ وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا, اور ان کے بقول اس مقصد کے لیے صبر, تحمل اور وقت درکار ہوگا.
Last time we said that the train is in the station ready. I think we can say.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ ٹرین اسٹیشن پر موجود ہے. میرے خیال میں اب جب ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین اسٹیشن سے نکل رہی ہے. آہستہ چل رہی ہے مگر اسٹیشن سے نکل رہی ہے. دی مستورا نے اپنے مستعفی ہونے سے متعلق کیا سرائیوں کی یہ کہتے ہوئے تردید کی کہ اس بارے میں تبھی کسی کو سنجیدہ ہونا چاہیے اگر وہ خود یا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس بارے میں کوئی بات کریں. دی مستورا اس کے بعد آئندہ ہفتے نیو یارک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں وہ سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے ساتھ مذاکرات کے 6ویں مرحلے کے لیے تاریخ پر مشاورت کریں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے این بی سی نیوز اور نیٹ ورک کے پولیٹیکل ڈائریکٹر چک ٹاٹ پر تنقید کرتے ہوئے امریکی انتخاب میں روس کی مداخلت سے متعلق بڑھتی تنازع آرائی کو مزید ہوا دی. ٹرمپ نے ہفتے کے صبح ٹویٹس میں ٹاٹ کا مذہقہ اڑاتے ہوئے نیٹ ورک پر نکتہ چینی کی کہ وہ ان غیر مصدقہ قیاس آرائیوں کی مزید کوریج نہیں کر رہے کہ سابق صدر براک اوباما نے ان کی مہم کے دور میں وائر ٹیپنگ کی, اور این بی سی پر زور دیا کہ وہ انتخاب میں روس کی مداخلت کی کوریج کو ختم کرے. اسی دوران وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کی کانگریس تفتیش کاروں کو تعاون کی پیشکش کے بارے میں ملے جلے جذبات کا اظہار کیا. کانگریس کے یہ ارکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے مشیروں اور روس کے درمیان مبینہ رابطوں کا جائزہ لے رہے ہیں, اور مائیکل فلن نے استثناء کی شرط پر تعاون کی پیشکش کی ہے. امریکی سینٹ میں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سپریم کورٹ کے لیے نیل گورسچ کی نامزدگی کی توثیق کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جبکہ ڈیموکریٹک حزب اختلاف کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے. تین مزید ڈیموکریٹک سینیٹرز نے گورسچ کی مخالفت کا اعلان کیا ہے. ڈیموکریٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فلی بسٹر طریقہ کار کا آغاز کریں گے جس کے تحت 100 نشستی سینٹ کی توثیق کے لیے 60 ووٹ درکار ہیں. اگر ڈیموکریٹس کو آنے والے ہفتے کے دوران توثیق کو روکنے کے لیے کافی حمایت نہ حاصل ہوئی تو توقع ہے کہ ریپبلکنز ایک طرفہ طور پر لمبے سے جاری سینٹ ضوابط کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ سادہ اکثریت سے توثیق کی جا سکے. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں سپریم کورٹ کے لیے اپنے نامزد انتخاب نیل گورسچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نامزدگی صدر کی حیثیت سے ان کے انتہائی اہم کاموں میں سے ایک ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ ماسکو پر نکتہ چینی میں اضافہ کر رہی ہے, اور اس انتظامیہ کے دو سینئر ترین عہدیدار یوکرین میں روس کے طرز عمل کی مذمت کر رہے ہیں اور امریکی پابندیوں کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے برسلز میں نیٹو کے وزارت اجلاس میں اپنے پہلے دورے کے دوران روس کو یوکرین میں جارحیت کے لیے مورد الزام بھی ٹھہرایا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز دو ایگزیکٹو آرڈرز یعنی صدارتی حکم نامے جاری کرتے ہوئے تجارت سے متعلق اپنے موقف میں تیزی لائے ہیں. صدر کے بقول یہ اقدامات تجارت میں بڑا مواقع پیدا کرنے اور امریکی تجارت میں $500 ارب کے خسارے کو کم کرنے کے مقصد سے اٹھائے گئے ہیں. اس خسارے کا نصف چین سے منسوب ہے. وائس آف امریکہ کے میل آرسگا کی رپورٹ کے مطابق غیر متناسب تجارت کا یہ مسئلہ امریکی صدر کی چین کے رہنما شن پنگ کے ساتھ آئندہ ہفتے ملاقات میں اٹھائے جانے کا امکان بھی ہے. اسد حسن تفصیل.
ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنی انتخابی مہم کے ایک اور وعدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے دو صدارتی حکم نامے جاری کیے جن کا مقصد غیر یکساں تجارت کے عمل کو درست کرنا ہے. پہلا حکم نامہ تجارت میں کسی بھی طرح کی غلط مشق اور اس کے حجم کا مطالعہ کرنا ہے, اور دوسرا حکم نامہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف حکومتی جرمانے کے سبب اشیاء کو سبسڈی کے ساتھ کم نرخوں پر فروخت کرنے سے متعلق ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تجارت میں میدان سب کے لیے ہموار نہیں ہے. ملازمتیں ہمارے ملک سے جا رہی ہیں, ملازمتیں چین اور میکسیکو اور دیگر جگہوں پر جا رہی ہیں. امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت میں $350 بلین کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے, اور توقع ہے کہ یہ مسئلہ آئندہ ہفتے فلوریڈا میں صدر ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں اٹھائیں گے. لیکن بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈینی بہر کہتے ہیں کہ تجارتی عدم توازن پر توجہ سے بڑی تصویر پر سے نظر ہٹ گئی ہے.
This actually just means that American consumers and American firms are benefiting by being able to buy.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ امریکی صارفین اور امریکی کمپنیوں کو چین سے خریداری میں فائدہ حاصل ہے کہ چیزیں کم قیمت پر ہیں بنسبت اس کے کہ وہ امریکہ یا کہیں اور سے خریدیں. مسٹر بہر کے نزدیک یہ چیزیں امریکی پیدا کنندگان یا مینوفیکچررز کے لیے تقابل کی فضا قائم رکھے ہوئے ہیں. اگرچہ اس سے امریکی مینوفیکچررز کو فروغ مل سکتا ہے, لیکن نیشنل ایسوسی ایشن فار بزنس اکنامکس کا کہنا ہے کہ یہ چیز امریکن انڈسٹریز کے ساتھ ایک ممکنہ تجارتی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے.
It could come at a very high price in terms of retaliatory action by other countries.
ادارے سے وابستہ کین سمنسن کے الفاظ ہیں کہ اگر دیگر ممالک کی طرف سے رد عمل آتا ہے تو اس چیز کی بڑی قیمت ہو سکتی ہے, اور زرعی اجناس کی ایکسپورٹ, فوڈ پروسیسنگ ایکسپورٹ کرنے والے مینوفیکچررز سب کو نقصان ہو سکتا ہے اور ان کی کاروباری سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ برے تجارتی معاہدوں نے امریکی ورکروں کو تباہ حال کر دیا ہے, لیکن نیشنل بیورو آف اکنامکس کی تازہ ترین جائزہ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر مینوفیکچرنگ سے وابستہ ملازمتیں 1990 سے سال 2007 کے درمیان ختم ہوئیں, اور اس کی وجہ خود کار مشینی نظام کو قرار دیا جا سکتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
سامین, خالد حمید حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. گوشائے ادب. اس عنوان سے ہم آج سے ایک نیا ادبی پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اپنے پہلے پروگرام کے آغاز کے لیے میں نے بہت سوچا کہ بات کہاں سے شروع ہو۔ اردو ادب یقیناً ایک وسیع موضوع ہے، ماضی اور حال قدابر ادبی شخصیات سے مالا مال ہے، سو گوہر نایاب کی تلاش ایک دقت طلب معاملہ ہے، مگر یہ دقت غالب کے معاملے میں پیش نہیں آ سکتی۔ سو آج کا پروگرام ہدیہ تبریک کے طور پر غالب سے منسوب ہے۔ ان کی شاعری کی بات نہیں، ان کی نثر کی بات ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، اب سے چند برس پہلے میں نے یہاں سے نشر ہونے والے ادبی مجلے میں غالب کے خطوط کے چند اقتباس پڑھے تھے۔ سو نشر مقرر کے طور پر غالب کے خطوں کے اقتباس حاصل ہیں۔ ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ ایک خط میں میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں: میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کے سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے، ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے، خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بی بی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ، وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی، ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی، امام زامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا، پانچ روپے خرچے راہ دیے، مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپے ظاہر کریں گے، اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا۔ ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو، جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا، اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے: بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر، تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے، تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا، کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے، اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے، ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے، جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے، تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے، اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے، ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی، فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا۔ پروگرام گوشہ ادب میں آپ نے غالب کے کچھ خطوں کے اقتباس سنے۔ اردو اب دہلی اور لکھنؤ سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی اردو کی محافل ہوتی ہیں، شاعری کی محفلیں جمتی ہیں، تخلیق کار افسانے لکھ رہے ہیں، تنقید لکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ شاعری۔ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگراموں میں ان کا احاطہ کرتے رہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے۔ خالد حمید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے دو شہ سرخیاں. اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے گولی مار کر ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کر دیا، جس سے پہلے اس شخص نے یروشلم کے قدیم شہر میں 3 افراد پر چھری سے حملہ کیا تھا. اور صومالیہ کے نئے وزیراعظم حسن علی خیری نے کہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے فعال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو بھی ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر مدثرہ منظر تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر آئرین اٹکو. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہماری نشریات سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.